الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اچھے اور برے لوگوں سے ہر وقت ملتے جلتے رہتے ہیں، کبھی نیک لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور کبھی بد لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، کوئی ہمدردی کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ جیبی کتر کے چلا جاتا ہے. انسان کا معاشرہ بہرحال ایک چیز محسوس کی کہ لوگوں کے اعمال، لوگوں کی شخصیات، لوگوں کے معاملات کسی نہ کسی طرح سے دوسروں کو متاثر کرتے ہیں. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، وہاں پر کبھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے، آپ کا دل رنجیدہ کر دیں گے، یا ایسا انداز سے آپ کو پیش آئیں گے کہ آپ محسوس کریں گے کہ بھی اس بندے نے مجھے ویلکم نہیں کیا بلکہ مجھے ناپسند کیا ہے. اور کہیں پر آپ چلے جائیں گے، وہاں اس بندے کے انداز سے آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی اس نے میری وجہ سے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. آپ اس سے بات کرنے کو آپ کو جی بھی چاہے گا اور آپ کا کام خوشی خوشی بھی ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نظر لگ جاتی ہے، اپنے عزیز اور اقارب ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، آپ نے اچھا گھر بنایا، گاڑی واڑی لے لی، اللہ نے اولاد کو کوئی خاص صلاحیت عطا فرما دی، ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. اب بلا وجہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے سے زیادہ ہمسائے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہر وقت تاکتے جھانکتے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، آج کل یہ بندہ خوش ہے ناخوش ہے. خوش ہے تو ان کو چبھن ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر یہ تکلیف اور پریشانی میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور بڑھے اس کی تکلیف. ایسے بھی عزیز و کاروبار کرو. اب بندہ کہتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میری ترقی، میری خوشی، میری کیفیات، کیونکہ یہ تو نظر لگا دیتے ہیں. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے. وجہ کیا بنی؟ اس زمانے میں یوں ہماری طرح گھروں میں باتھ روم تو نہیں ہوتے تھے، بلکہ کچھ کھلا سا ماحول ہوتا تھا. بہت خوش شکل تھے، وہ کہیں نہا رہے تھے اور وہاں سے گزرنے والے کی ان کے اوپر نظر پڑی اور اس وجہ سے وہ بیمار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ وہ فلاں صحابی تو بھئی ایسے ویسے بیمار ہیں، یہ ان کی سمٹمز ہیں. آپ میں اس کو نظر لگ گئی ہے، العین حق، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے، سچ ہے، ایسا ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے اس نظر کا اتارنا بتایا کہ بھئی اس کو یہ علاج کریں گے تو اس کے اوپر جو نظر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا اس کا انتظام کیا گیا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ اب اس سے یہ بھی مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اپنی تمام مصیبتوں کی وجہ ہم دوسروں کو ہی بتا دیں کہ میں یہ نزلہ ہوا اس لیے کہ میرے ہمسائے نے مجھے کچھ کر دیا، تو یہ بھی سوچ غلط ہے۔ سمجھانے کی بات یہاں پر صرف اتنی ہے کہ جو حدیث مبارک میں کہا گیا العین حق کن، تو یہ بات واقع حق ہے، سچ ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک عداوت والی نگاہ، حسد اور بغض والی نگاہ، جھوٹ اور نفرت والی نگاہ کسی نے ڈالی، اس کے اثرات ہو گئے، بندہ بیمار پڑ گیا، اس کا اچھا خاصا کام چلتے چلتے رک گیا، تو اس کے مقابلے میں اگر کسی بندے کی نظر میں شفقت ہو، رحمت ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، پیار ہو، اور یہ اگر اس محبت اور پیار سے دیکھے گا تو اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ میک سینس کہ بھی جب ایک برے آدمی کی نگاہ لگ جاتی ہے تو ایک اچھے انسان کی نگاہ بھی لگنی چاہیے، اور بھائی یہی نگاہ لگنے کا نام توجہ ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، یہ اللہ والا اس کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور اس کے لیے خیر خواہی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس بندے کی زندگی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں ابھرنے لگ جاتی ہیں۔ اکثر گھروں میں دیکھا کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کی اس کے اوپر بڑی توجہ ہوتی ہے، ساری محبت کا محور وہ پہلا بچہ بن جاتا ہے، اور اس وجہ سے ماں باپ کی اس کو نظر لگی ہوتی ہے، وہ ان کی نظروں میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر خاص صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ دوسرے بچوں سے زیادہ کانفیڈنس گین کر جاتا ہے، وہ دوسرے بچوں سے زیادہ صلاحیتوں والا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی توجہ ملی ہوتی ہے۔ جو اولاد بڑی ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ مصروف ہو جاتے ہیں، وہ توجہ نہیں دے سکتے، باقی اولاد جو ہے اس میں بعض اوقات ہر ایک کے لیے یہ بات فٹ نہیں ہوتی، سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کے اوپر بھی خاص توجہ ہوتی ہے ماں باپ کی، اب وہ اس کو اس پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس انداز سے اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے ہونے کی وجہ سے، اس طرح کی کیفیات اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ان کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ کے نبی کی بھی ان پہ توجہ ہوتی تھی، جس پر جتنی زیادہ توجہ پڑتی تھی اتنا زیادہ وہ باصلاحیت ہوتا چلا جاتا تھا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ لوگ جو جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ بھئی یہ تو ان کے ساتھ تو بس معاملہ کیا ہی نہیں جا سکتا، دنیا جہان کی قصور انہی میں موجود ہیں، ایک نظر تھی جس نے ان کو جو ہے پوری دنیا کے لیے ستاروں کی طرح بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے والد مجھے کہا کرتے تھے، عمر تم بڑے ہو کر کیا کرو گے، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اونٹوں کو نہیں چلا سکتے اور تم بڑے ہو کے کیا کام کرو گے، تمہارے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بنا اور میرے پیچھے اسلامی لشکر تھا اور میں اسی گھاٹی میں سے جب گزرا جہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرے والد مجھ کو ڈانٹا کرتے تھے کہ تم اونٹ نہیں چرانا جانتے، آج اتنا بڑا اسلامی لشکر میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور میں ان کو جو ہے سنبھالنے والا بن گیا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی صحبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، تو صاف ظاہر ہے کتنے پیارے لگتے ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ والے پیار کی نگاہیں ڈالتے ہیں، پیار سے توجہ دیتے ہیں، سبحان اللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ لوگ بڑے کھڑے کھڑے سے لوگ ہوتے تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن شرط باندھنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف آ کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ آپ یہ سوچیں نا، جیسے اس پہ تعجب نہ کریں اس بات پہ، یہ سمجھے کہ آج جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں نوجوانوں کا حال کتنا عجیب سا ہوتا ہے۔ اب اگر اسے کہیں بھی مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، بھائی کیا ہے اسلام میں تو بھائی چار شادیاں ہیں، وہ کہتے ہیں چار، میں تو زندگی جو ہے وہ تو عجیب سی ہے، یہاں تو صرف چار کی بات کرتے تم، ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ آ کے کہے گا بھائی اسلام میں تو بہت سختی ہے، بہت پابندی ہے اور ہماری طبیعت میں تو بہت کھل ہے، تو کوئی مہربانی کرے کہ ہم اسلام تو اچھا لگتا ہے لیکن اجازت دے دیں کہ یہ کام کر سکیں۔ اللہ کے نبی اس سے ناراض نہیں ہوئے، اس کو ڈانٹا نہیں، بگڑے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھانے والا معاملہ کیا اور اسے کہا بھائی دیکھو، جس کے ساتھ بھی تم ایسا تعلق جوڑو گے یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی یا پھر کسی کی بیٹی ہوگی، تو تم خود سوچو کہ اگر ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو تم گوارا کرو گے؟ اس نے کہا کہ بھئی ہرگز نہیں، میں تو بہت اس معاملے میں غیور ہوں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد اس کو قریب کیا اور کہا کہ ذرا ادھر آؤ، تو آپ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دعا دی اللہم اغفر له، اللہ اس کو معاف کروا دیجیے۔ دیکھیں تو صحیح اللہ کے نبی سے وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا؟ ویسے بھی تو دعا مانگی جا سکتی تھی اللہم اغفر لہو، اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔ یہ سینے پر ہاتھ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا وجہ تو نہیں ہوگا۔ آج بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مشائخ یہ جو ہے قلب کے اوپر انگلی رکھ کر اللہ اللہ تین دفعہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، اس کی کیوں کرتے ہوں گے اس طرح کے عمل، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ سنت اعمال ہے، مشائخ نے ان چیزوں کو جو ہے اوپر سے سیکھا ہے، تو اس انداز سے انہوں نے ان سبقوں کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ لہذا وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی، بس اس دن سے میرے دل سے زنا سے ایسی نفرت ہو گئی، ایسی نفرت ہو گئی، کہ اور کسی گناہ سے مجھے اتنی نفرت نہیں ہوتی تھی جتنی اس گناہ سے نفرت ہو گئی۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اللہ رب العزت کی یاد کے لیے غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے تھے، ذکر مراقبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے تھے۔ اس زمانے میں نمازیں تو فرض نہیں ہوئی تھیں، تو نمازیں تو پڑھنی نہیں ہوتی تھیں، کئی کئی دن بس اللہ کی یاد ذکر مراقبہ میں گزر جاتے ہوں گے۔ اور وہ غار ایسی جگہ پر بنی ہوئی ہے کہ اس میں بیٹھنے والے کو بیت اللہ نظر آتا ہے۔ وہاں آپ جائیں تو آپ کو بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئیں اس لیے تھوڑی رکاوٹ ہو گئی۔ اب کیونکہ بیت اللہ کے اندر اس وقت مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے اور آ کے اپنے الٹے سیدھے تماشے بھی کرتے ہوں گے، لیکن تھا تو بیت اللہ نا، تو جلیات تو اس پر اس وقت بھی وارد ہو رہی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی دور جا کے مخلوق سے انقطاع مخلوق کر کے، مخلوق سے ہٹ کٹ کے دور بیٹھے ہوئے وہاں ذکر مراقبہ بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ وہ پہاڑ ایسی پوزیشن پر تھا۔ کچھ عرصہ یوں عبادت کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام یوں ہوا میں اڑتے ہوئے تشریف لائے، اور بعض روایت میں ایسا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی شکل میں اس وقت دیکھا۔ دور تک ایک ایسا جسم نظر آیا کبھی کوئی ایسا، اور پھر فوری طور پہ انسانی شکل میں وہ آ گئے، اور جیسے پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آتا ہے ایسے آپ کے پاس کبھی کوئی ایسی جبریل علیہ السلام آ جائیں تو آپ سے ڈر جائیں گے۔ نوجوان کا اچھا لگ رہا ہے یہ بات۔ خیر وہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں انا بھی قاری، میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر کہا، اچھا پھر اسی دوران انہوں نے کیا کیا، فأخذني وغطني، کہ انہوں نے مجھ کو پکڑا اور انہوں نے مجھ کو خوب دبایا اپنے سینے کے ساتھ۔ اب ایک جبریل علیہ السلام جو اتنے فرشتوں کے سردار، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار، اور یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھو، یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں پڑھنا جانتا۔ چنانچہ اب فرشتہ ان کو سینے سے لگا کر اتنے زور سے پکڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی بلغ منی الحوض، کہ مجھے اس کی وجہ سے تنگی سینے میں پڑ گئی، ایسی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد نے اسی طرح تین دفعہ کیا اور کہا اقرا، آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پہلے تو فرما رہے تھے کہ ماں انا بکاری، ایک اس پکڑ کے دبانے سے اب ایک دم سے پڑھنے لگ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا ریشہ طاری ہوا، ایسی کیفیت طاری ہوئی، گھر تشریف لائے کہنے لگے کہ زنبلونی زنبلونی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، کمبل ڈالو میرے اوپر، مجھے لگتا ہے میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیا تھی توجہات؟ توجہات تھیں، ان توجہات کے اثرات تھے، اور کہتے تھے کہ اب میرا تو سارا سارا جسم جو ہے وہ پھڑک رہا ہے، اور ایسی عجیب کیفیت ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اور بس جلدی کرو میرے اوپر کچھ چیز ڈالو، ورنہ میری تو لگتا ہے کہ ان توجہات کی وجہ سے میں ہلاک نہ ہو جاؤں. ہم سادہ لفظ میں یہی کہیں گے نا. پتہ چلا کہ حضرت جبریل اسلام نے توجہات دی اور کوئی علم یا فیض ان کے سینے میں داخل کر دیا. ایک اور مرتبہ حضرت جبریل اسلام تشریف لائے, صحابہ کرام کی محفل تھی, اب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک اجنبی انسان آیا, اس کے بال گیلے تھے اور پانی کی بوندیں اس میں سے گر رہی تھیں. وہ آئے اور آ کر انہوں نے اپنا گھٹنا نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ جوڑ دیا. جب ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ آئے اجنبی آدمی ہو یہاں سے, اور آ کر اس انداز سے بیٹھ گئے جیسے تیار میں کوئی بیٹھا ہوا, اور وہ ایسے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ اپنا نی جوائنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا, اور اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی روایت کی گئی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے اوپر یوں کر کے رکھ دیا, اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی ران کی یوں رکھا. دونوں روایتیں. بہر ایک بات تو پکی ہے کہ اس میں انہوں نے گٹھڑے جوڑے اور اتنی اٹیچمنٹ سے بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ, گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دی. فَأَسْنَدَ, جیسے کہتے ہیں نا سند ہے, یہ بات روایت کی جاتی ہے سند کے ساتھ. سند کیا ہوتا ہے؟ یعنی یوں چین کی طرح جڑی ہوئی چیز, اس کو سند کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو جوڑ دیا. جب یوں جوڑ دیا تو اس کے بعد انہوں نے کچھ سوالات پوچھے, کی لمبی تفصیل ہے, اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں, کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. یہ سارے سوالات پوچھنے کے بعد وہ وہاں سے تشریف لے گئے, اٹھ کے چلے گئے. ابھی سنگ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھی کوئی ان کو جانتا ہے کہ یہ جو تشریف لائے ہیں آدمی کون ہے؟ اب صحابہ کرام کے اپنے دل میں بھی خیال تھا کہ بھئی آنے والا بندہ جس کے بال بھی گیلے ہیں, پانی کی بوندیں بھی گر رہی ہیں, کپڑے بھی بالکل صاف شفاف ہیں, اور ہمارے جاننے والا بھی نہیں ہے, مدینہ منورہ چھوٹا سا ٹاؤن تھا, اگر دوسرے ٹاؤن سے بندہ آیا ہو تو اس کے اوپر مٹی گرد کوئی چیز لگی ہوگی, سفر کے اثرات ہوں گے, کپڑے میلے میلے ہو جاتے ہیں سفر کی وجہ سے. یہ تو بالکل ایسا فریش نکل کے آیا ہے کہ جیسے ابھی اس نے غسل کیا ہو. تو یا تو یہ ہے کہ یہ کسی کا مہمان ہے اور وہ اپنے گھر اس کو لے گیا ہے, اس نے اس کو غسل کروایا ہے, اور یہ باہر سے آیا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہمارا جاننے والا تو نہیں ہے. مدینے والے اگر وہاں پر سو گھر ہے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو جانتا ہی ہے. تو یہ جو ہے اب اگر مہمان ہے تو یہ اکیلا کیسے آ گیا مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کوئی اس کو تعارف کروانے کے لیے کوئی بندہ اس کو لے کر آتا؟ نہ تو یہ مہمان ہے اور نہ اس کے غسل کرنے کا کوئی انتظام یہاں پر قریب ہے کہ یہاں یہ جائے غسل کرے. تو یہ تو بڑی کنفیوزنگ بات ہے, پتہ نہیں کون ہے, تعجب ہے. پھر اگر آیا بھی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھے محفل میں, یہ کیا آ کر اس نے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ٹکا دیے؟ یہ بھی ایک عجیب سا انداز ہے. تو اب انہوں نے کہا بھی اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم تو نہیں جانتے کون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ یہ جبریل اسلام تھے, یہ آپ کو کچھ باتیں سکھانے کے لیے آئے تھے, کیونکہ ادب کی وجہ سے آپ پوچھتے نہیں ہیں, اور لہٰذا یہ جو ہے آپ کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ایکشن کیا ہے تاکہ آپ کو وہ سوالات ان کے جوابات پتہ چل جائیں. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے آ کر گھٹنوں کے ساتھ جو گھٹنے جوڑے, اور اس دوران کوئی خاص فیض اور علم جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا, ورنہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تیسری مثال مختصر سی بتاتا ہوں کہ کوئی تفصیل مجھے خود کو بھی پوری طرح یاد نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس کے خواب کی تفصیلات صحابہ کرام کو بتائی کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, اور خواب میں یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اللہ تعالیٰ, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ان سے پوچھی اور اس کا جواب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں آ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے دست رحمت میرے کندھوں کے اوپر یوں رکھا, اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا دوبارہ اور میں نے وہ بات کا جواب دے دیا, اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ خواب بالکل حق ہے. مشکاء شریف میں یہ خواب لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب عمل جو کیے جا رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ جو ٹچ کرنا ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ توجہ کے ٹرانسفر ہونے کا یہ ذریعہ ہے. شاید کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو وہ توجہ نصیب ہوتی ہے, ان کی نظروں میں وہ آ جاتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھنے لگا, اچانک میں نے اپنے جسم کے اندر ایک کیفیات محسوس کی. کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے پیپر قلم لیا اور اس کے اوپر وہ ٹائم اور ڈیٹ لکھی. چند عرصے دنوں کے بعد کہتے ہیں جو مجھے خط آئے, اور خط کے اندر جب میں نے دیکھا کھول کر, تو آپ کو پتہ ہی ہے خط کے کونے کے اوپر اوپر وہ ڈیٹ اینڈ ٹائم لکھنے کی عادت ہوتی تھی لوگوں کو ریفرنس کے طور پر. تو دیکھا کہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم اور وہی ڈیٹ جس وقت میرے اوپر یہ کیفیات تھیں, میرے استاد میرے شیخ اس وقت یہ خط کو لکھ رہے تھے, یعنی وہاں سے وہ توجہات فرما رہے تھے اور ادھر شاگرد کے اوپر وہ کیفیات پیدا ہو رہی تھی. ہمارے حضرت جی پوری دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں, اور آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک بیان کرتے ہیں اور اس بیان کے بعد ہزاروں لوگ اپنی زندگی میں جو ہے اس سے توبہ طائب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتے ہیں. حالانکہ ساری زندگی وہی باتیں سنتے رہتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ اس محفل میں لوگ توبہ طائب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر عجیب کیفیات سے پیدا ہو جاتی ہیں. باتوں کے اثرات نہیں ہوتے, بلکہ یہ اس قلبی کیفیات کی وجہ سے, اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے یہ تغیر محسوس ہوتا ہے, اور اسی کا نام توجہ ہوتی ہے. ایک جگہ حضرت تشریف لے گئے, بیان سے پہلے لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضرت خاموشی سے منبر پر بیٹھے. لوگ اس انتظار میں تھے کہ آپ بیان فرمائیں گے, لیکن حضرت نے بیان ہی نہیں شروع کیا بلکہ خاموش بیٹھے. کچھ دیر خاموش سے بیٹھے رہے تو مجمع میں آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی, اور پھر تھوڑی دیر بعد سارا مجمع جو ہے وہ آنسو بہا رہا تھا اور سسکیوں سے رو رہا تھا. ایک لفظ بھی نہیں کہا, بس صرف وہاں پر بیٹھے رہے, توجہات دیتے رہے مجمع کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کیفیات کو بدلتے رہے. بعض سلاسل کے بزرگ جب نقشبندی بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سے لوگ ہیں, ان کے پاس جائیں کوئی ہو ہوا نہیں ہے, ان کی ذکر اذکار جو ہیں بڑے ٹھنڈے ہیں. کیا مطلب کہ بس یہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی سب لوگ مراقبہ کر, خاموش بیٹھے رہتے. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے، ان کی محفل میں گھنٹوں لوگ مراقب رہتے تھے، وہاں بات چیت نہیں ہوتی تھی، واعظ و نصیحت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے یہاں رواج کیا تھا کہ لوگ آتے تھے اور اس محفل میں بیٹھ جاتے تھے، حضرت بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے اور آنے والے بھی خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی گھنٹے کے لیے آیا تو گھنٹہ اس نے وہاں پر بیٹھ کے مراقبہ کرتا رہا، کوئی 3 گھنٹے کے لیے آیا تو 3 گھنٹے بیٹھ کے وہاں مراقبہ کرتا رہا۔ اب کسی نے شکوہ کیا کہ یہ جو نقشبندی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ سے ہوتے ہیں۔ کسی نے نقشبندی بزرگ سے انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے جواب میں ایک آیت کریمہ پڑھی، والذی جعل لکم، وہ ہے اللہ، ہوا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر مرجع ہے، الذی جس نے جعل لکم، تم کو بنایا ہے، من الشجر الاخضر نارا، ٹھنڈے جیسے درخت ہوتے نا، من الشجر الاخضر نارا، کہ آگ بھڑکتی ہوئی کس میں سے نکالی؟ درختوں میں سے نکال کے دکھا دی۔ درخت کو ہاتھ لگایا ٹھنڈا ہوتا نا، کبھی آگ میں سوچا کہ لکڑی میں سے آگ نکلے گی؟ اب یہ آپ اس میں سے دیکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی لکڑیاں ہیں، اور ہاتھ لگا کے دیکھیں گے ٹھنڈی یا، لیکن اگر یہ آگ اس کو پکڑ لے تو کیسے گرم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اس میں دلیل میں کیا کہا کہ یہ جو نقشبندی ہوتے ہیں دیکھنے میں ٹھنڈے ٹھنڈے، اور اندر ان کے اندر جو ہے عشق اور مستی کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسی آگ ہوتی تھی، ایسی گرمی ہوتی تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چولہے کے اوپر ہانڈیاں ہوتی ہے اور وہ اندر سے بڑ 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 کی آواز نکالتی ہے۔ لٹرلی لوگ جو ہے نا ان کے پاس بیٹھے ہوئے بعض اوقات یہ آواز سنا کرتے ہیں، ایسی عشق و مستی کی کیفیت ہوتی تھی کہ اب ان کے سینوں میں یہ کیفیات ہوا کرتی تھی۔ بھائی جب انسان دور ہوتا ہے اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ وقوف قلبی کیا کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان میں رہا کرے، جب مشائق کی صحبت میں آیا کرے تو پھر رابطہ قلبی کیا کرے، مشائق توجہات دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان اس وقت نیت کر لے کہ اللہ جو فیض جو برکتیں رحمتیں میرے شیخ کے قلب پر وارد ہو رہی ہیں ان کو منعقص کر کے میرے قلب پر بھی داخل کر دیجیے، جب بندہ یہ نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اب یوں سمجھے کہ اس نے اپنی مشین کو پلگ میں لگایا ہوا ہے، اور اب وہ مشین چلائے گا تو مشین چلے گی، صاف ظاہر ہے اس نے الیکٹریسٹی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کو۔ تو وہ سالکین جو اس طرح سے متوجہ رہتے ہیں شیخ کے ساتھ، دیکھا ہے کہ ان کو اس فیض سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے، ہر طرف جو ہے وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کا جتنا بڑا برتن ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ ایک کپ باہر رکھ دیں گے، بارش کی وجہ سے وہ کپ بھر جائے گا، آپ اگر ایک بالٹی رکھ دیں گے تو بالٹی بھر جائے گی، بارش برس رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پر ایک پول بنا ہوا ہے تو وہ بھی بھر جاتا ہے، اور اگر کوئی جھیل ہو تو وہ بھی بھر جاتی ہے۔ جتنا انسان کا ظرف ہوتا ہے اس کے بقدر اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف توجہ ہوتی، میری طرف توجہ ہوتی، بھائی مشائخ کی عمومی توجہات ہوتی ہیں، اپنے برتن کو سیدھا رکھیں گے بھر جائے گا، اچھا اگر آپ وہاں پر الٹا پیالہ کر کے بارش میں رکھ دیں تو وہ بھرے گا؟ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ وہ سالکین جو سالہ سال شیخ کی صحبت میں آتے رہتے ہیں، شک کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر بے توجہ رہتے ہیں، یا اس کو صرف فرینڈشپ سمجھتے ہیں، سوشلائزیشن سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں تغیر نہیں آتا، یہ ویسے کہ ویسے رہتے ہیں۔ اور جو توجہ رکھتے ہیں وہ لمحے بھر کے اندر فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آخر وقت بھی نکالا، آئے بھی صحیح، نیند بھی قربان کی، بیٹھے بھی صحیح، پھر اگر فائدہ اٹھا کے نہیں جائیں گے تو پھر کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔